الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کا یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی سے قیامت کے دن ملاقات کرنی ہے، ان کا سامنا کرنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اچھے اور برے کا، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، فلیعمل عملا صالحا، اور ساتھ میں ایک قید لگا دی کہ نیک عمل کافی نہیں ہے، صرف نیک عمل کافی نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ نیک عمل ہو یہ ضروری ہے. تو فرمایا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے. معلوم ہوا اخلاص بھی عجیب بات ہے، عمل کافی نہیں ہے، اخلاص ضروری ہے، پھر ہر اخلاص بھی قبول نہیں ہے. وہ اخلاص جس میں صدق شامل ہو وہ قبول ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کمرہ بند کیا، باوضو ہو کر خوشبو لگا کر اس نے نفل کی نیت باندھی عصر کی نماز کے بعد کہ آج میں اللہ تعالیٰ کو خوب راضی کروں گا. عصر کی نماز کے بعد اس نے نفل نماز کی نیت مان لی اور دنیا والوں سے بھی چھپ گیا کہ کوئی دیکھ نہ لے. اخلاص تو بہت ہے مگر مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ عصر کے بعد نفل پڑھنی جائز نہیں، تو صدق نہیں ہے. ہر اخلاص قابل قبول نہیں ہے. وہ معلوم ہوا وہ اخلاص قابل قبول ہے جو مسائل کے تابع ہو، جو شریعت اور اس کے مسائل کے تابع ہو وہ اخلاص قبول ہے. کسی کے آدمی کی جیب سے بٹوا گر گیا اور اس میں ڈھیر سارے پیسے تھے، کسی نے دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ اس کا پیسہ ہے مگر اس نے بڑے اخلاص کے ساتھ مسجد کے یعنی چندے کی جگہ پہ ڈال دیا، تو بھائی یہ اخلاص قبول نہیں ہے. اخلاص وہ قبول ہے جو شریعت کے مسائل کے تابع ہو، جو جس میں صدق بھی شامل ہو. اور اخلاص کا معاملہ، اخلاص یہ بھی دل کا عمل ہے، دل کا عمل ہے. یہ دل عجیب چیز ہے. تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل و قدر صحابہ میں سے ہیں، خود سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کے والد کے بعد مجھے ان سے سب سے زیادہ محبت ہے. اب بتائیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے بارے میں یوں فرمائیں کہ مجھے ان سے بہت زیادہ محبت ہے، تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا کہ حضور نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہے؟ صحابہ تو عجیب تھے، دیوانے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ وہ تہجد نہیں پڑھتے، اور تہجد یہ ظاہر ہے نفل نماز ہے، کسی کو زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ بھائی پڑھو تہجد، نفل نماز ہے، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھنے پہ ملامت بھی نہیں کی جا سکتی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عجیب انداز اختیار فرمایا، فرمایا کہ نعم الرجل عبد اللہ، عبداللہ اچھا آدمی ہے، لو کان یقوم اللیل، کاش کہ وہ تہجد بھی پڑھتا ہوتا. اب یہ بات اس وقت وہ موجود نہیں تھے، یہ بات کسی نے جا کر ان سے نقل کر دی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، ایسے دل پہ جا کے لگے ہیں کہ پھر تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی، زندگی بھر ساری زندگی تہجد کے پابند ہو گئے، تو دیوانے تھے. تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ حضور نے فرمایا مجھے ان سے محبت ہے، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، خدا کی واللہ انی لأحبک، معاذ خدا کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. اب بتائیے کیا حال ہوا ہوگا ان کا جب حضور نے یہ فرمایا ہوگا. ساقی تیرا مستی سے کیا حال ہوا ہوگا جب تو نے وہ میں ظالم شیشے میں بھری ہوگی. تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوے کے موقع پر ایک انصاری صحابی نے ایک مشرک پر قابو پا لیا، دشمن پہ قابو پا لیا. اب جب اس نے یہ دیکھا کہ چند لمحوں میں اب میں قتل ہونے والا ہوں، تلوار میرے اوپر تان لی گئی ہے، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ انصاری صحابی پیچھے ہٹ گئے، بھائی کلمہ پڑھ لیا، گھبرا گئے، اس نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عمر تھے، نوجوان تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے اس کی گردن اڑا دی، قتل کر دیا اس کو، اور فرمایا یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، لہذا اس کو قتل کر دیا. سرور مدینہ منورہ جب واپسی ہوئی، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کو طلب فرمایا، اور فرمایا کہ تم نے کیوں قتل کیا؟ جب کلمہ پڑھ لیا تھا تو کیوں قتل کیا؟ انہوں نے وہی عذر پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ تو اپنی جان بچانا چاہتا تھا. فرمایا هل شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھ لیا تھا، اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ غیر مخلص ہے یا مخلص ہے؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ یہ الفاظ تھے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا غم طاری ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ کاش میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا، کاش میں آج کے دن اسلام لایا ہوتا تاکہ اس واقعے کے بعد میں ایمان لایا ہوتا تاکہ میرا یہ گناہ، ایمان کی وجہ سے میرا یہ گناہ دھل جاتا، میرا یہ گناہ معاف ہو جاتا. ساری زندگی اس بات پہ ان کو افسوس رہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی. تو ایمان اور اخلاص یہ دل کے اعمال ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس بات کی امید رکھتا ہو کہ اللہ تعالی سے ایک نہ ایک دن ملاقات ہونی ہے، آمنا سامنا ہونا ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہر آدمی ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا فردن فردن، اکیلا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جگہ جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کا احساس دلایا، دیکھو تمہیں کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سامنا کرنا ہے، جھنجھوڑا ہے اللہ تعالی نے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہ بھی فرمایا. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، ایسا روب تاری ہوگا، کوئی بولنے کسی کے بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. یہ تو وہ وقت ہوگا جب اللہ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے، سب صفیں باندھ کر. تو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جس کو یہ امید ہو کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کا یہ ایمان ہو، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ پھر تو نیک ہی اعمال کرے، برے کاموں سے تو بچے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. کیا جواب دے گا اللہ کے سامنے؟ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرے. الناس کلهم ہلکا الا العالمون، سارے انسان ہلاکت میں ہلاک ہونے والے ہیں سوائے عالم، اہل علم کے، عالموں کے، علماء کے. والعالمون کلهم ہلکا الا العاملون، اور وہ عامل، وہ عالم بھی ہلاک ہونے والے ہیں، سارے کے سارے عالم بھی ہلاکت میں پڑنے والے ہیں سوائے ان عالموں کے جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں. والعاملون کلهم ہلکا الا المخلصون، اور سارے کے سارے عمل کرنے والے بھی ہلاکت میں پڑنے والے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو عمل میں اخلاص کا اہتمام کرتے ہیں. والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلص بھی بہت خطرے میں ہیں. کیسی حدیث ہے، سارے کے سارے انسان ہلاکت میں جانے والے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں سوائے علماء کے، اور سارے کے سارے علماء بھی ہلاک ہونے والے ہیں سوائے عمل کرنے والے علماء کے، اور وہ عمل کرنے والے سارے کے سارے نقصان میں ہیں سوائے مخلصوں کے، مخلصین. اور مخلص لوگ بھی خطرے میں ہیں، خطرے میں. 50 سال پہلے ایک مسجد بنوائی کسی نے اخلاص کے ساتھ، مدرسہ بنوایا اخلاص کے ساتھ، خانقاہ بنوائی اخلاص کے ساتھ، 50 سال تک خوب اخلاص سے کام کیا اس مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہ میں. 50 سال کے بعد کہنے لگا، یا دل میں ہی خیال آیا یا زبان سے کہہ دیا کہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے. تو گیا سارا اخلاص، 50 سال کی محنت گئی. تو فرمایا اخلاص والے بھی خطرے، بہت خطرے میں، اخلاص والے بھی بہت خطرے میں. کیا پتہ کب کسی وقت شیطان کا حملہ ہو جائے اور بیڑا غرق ہو جائے، سارا کیے کرائے پہ پانی پھر جائے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص، ایک حاجی صاحب تھے، ان کے پاس ایک ان کے دوست آئے، اور انہوں نے اپنے ملازمین سے یہ کہا اپنے دوست کے سامنے کہ ان کو اس مٹکے سے پانی پلاؤ جو میں دوسرے حج سے واپسی میں لایا تھا، اس والے مٹکے سے ان کو پانی پلاؤ جو میں دوسرے حج سے واپسی میں لایا تھا. اور نیت اس کی یہی تھی، دکھانا موقع میں نے کئی حج کیے ہوئے اور دوسرے حج سے واپسی میں یہ لایا تھا. تو حضرت نے فرمایا اس ظالم نے ایک جملے کے اندر اپنے دو حج تو برباد کر ہی دیے، ذرا سے ایک جملے میں وہ سارے دو حج جو اتنی پچھلے زمانوں میں تو بڑی مشکل سے حج ہوتا تھا، آج تو جہاز میں بیٹھے اور جدہ ایئرپورٹ پہ اتر گئے، کپڑوں پہ بھی گرد نہیں آتی بھائی، یہ وہ وقت نہیں تھا، اس وقت تو اونٹوں پہ خچروں پہ قافلوں میں سفر ہوتا تھا اور ان کو لوٹ بھی لیا جاتا تھا، قافلے بھی محفوظ نہیں ہوتے تھے، بڑی مجاہدے کا حج ہوتا تھا اس زمانے میں. جنہوں نے حج کیا ہے نہ جانے کیا کیا انوارات اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہوں گے، کیونکہ جتنی قربانی اتنی یعنی المشاہدۃ بقدر المجاہدہ، جتنا آپ کا مجاہدہ ہوگا اتنی اللہ تعالی انعامات عطا فرمائیں گے، جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی، جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. وہ ضائع تھوڑی کرتے ہیں کسی کو، کوئی ان کے لیے مشکل میں اپنے آپ کو ڈالے، مشکلات برداشت کرے اور وہ کہیں جا بھاگ جا، ایسی بات نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشرک پر ایک جنگ کے دوران چڑھ کر بیٹھ گئے اور اس کو قتل کرنے والے تھے، اپنی تلوار اس کے سینے میں اتارنے ہی والے تھے. اس نے جب دیکھا کہ اب کوئی میرا بس نہیں چل سکتا، اب تو قتل ہونا ہی ہے، تو اس نے غصے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ کر ہٹ گئے. اس پر وہ بہت حیران ہوا، یہودی تھا، بہت حیران ہوا. اس نے کہا کہ آپ، میں نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، آپ مجھے چھوڑ کے ہٹ گئے، پھر تو اور جلدی قتل کرنا چاہیے تھا. فرمایا ہاں، تمہارے تھوکنے سے پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تم نے میرے اوپر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، اور جب غصہ آ گیا تو یہ قتل کرنے میں غصہ بھی شامل ہو گیا، اپنا غصہ، نفس کا غصہ بھی شامل ہو گیا، لہذا اب یہ اللہ کے لیے نہیں رہا تھا قتل، یہ قتل اللہ کے لیے نہیں تھا، پہلے اللہ کے لیے کر رہا تھا، اب اللہ کے لیے نہیں رہا، اس لیے میں چھوڑ کر ہٹ گیا. تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اسلم بذالک. اس پر وہ اسلام لے آیا، ایمان لے آیا. کیا دین ہے ان لوگوں کا، کیا ان لوگوں کا مقام ہے، ایسی تعلیمات دی جاتی ہیں ان کو. اخلاق کی کس قدر بلندی پر یہ لوگ پہنچے ہوئے. تو وہ اس پر ایمان لے آیا، اسلام قبول کر لیا اس نے. تو اخلاص بڑا باریک، دیکھیے کس قدر باریک اخلاص نکالا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. کہ اس وقت یہ اللہ کے لیے تھا، جو تھوک دیا تو بس یہ غصہ بھی شامل ہو گیا، اب اللہ کے لیے کہاں رہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان کا ایک معمول تھا، پچھلے زمانوں میں بھی جو مانگنے والے آیا کرتے تھے وہ دعائیں دیتے تھے، اللہ تمہیں یہ دے، اللہ تمہیں یہ دے، اللہ یہ دے، اللہ یہ دے. آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور بلکہ آج کل تو جب امتحان ہونے والے ہوتے ہیں تو ان یہ مانگنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج کل امتحان ہے، تو کہتے ہیں اللہ تیرے بیٹے کو پاس کرے. تو ظاہر ہے وہ یہ ایسا جملہ ہے کہ مائیں بڑے شوق سے اور بہت ہی رغبت کے ساتھ پھر وہ پیسے دیتی ہیں، اللہ تیرے بیٹے کو پاس کرے، یا اللہ تیری جوڑی سلامت رکھے. اگر شوہر ناراض ہے تو یہ بیوی کے دل پہ جا کے لگتی ہے یہ بات، وہ فوراً دیتی ہے کہ اللہ کرے میرا شوہر مجھ سے ناراض نہ ہو اور مجھے گھر سے نہ نکالے، مجھے علیحدہ نہ کرے. تو یہ جملے ہوتے ہیں ان کے پاس، اللہ تیری جوڑی سلامت رکھے، اللہ تیرے بچوں کو پاس کرے. یہ میں نے خود سنے یہ الفاظ، اس لیے میں بتا رہا ہوں. دیکھو بھائی، میں دیکھیے سبق حاصل کیجئے اسے، کہ جب مخلوق ہے وہ مانگنے والا، وہ ایسے جملے سوچ کے بولتا ہے جس سے مخلوق کا دل نرم ہو جائے اور وہ پیسے دے دے. ہمیں بھی ایسی چیزیں سوچنی چاہیے کہ اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے، ایسی دعائیں ہمیں بھی کرنی چاہیے. کبھی ہم نے بھی اللہ سے اس طرح مانگا ہے؟ اللہ تو اس سے زیادہ رحم دل ہے. ایک سائل کے مانگنے پر اور ایک دو جملے کہنے پر ہمیں رحم آ جاتا ہے, ہم پیسے دے دیتے ہیں. اللہ اس سے زیادہ رحم دل ہے بھائی. ہم ان سے مانگے تو صحیح. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سائل کوئی مانگنے آتا ہے تو وہ دعائیں دیتا ہے کہ اللہ تجھے یہ دے, اللہ تجھے یہ دے. وہ فرماتی ہے میں اس کی دعائیں لوٹا دیتی ہوں, اللہ تجھے بھی یہی دے, اللہ تجھے بھی یہی دے, اللہ تجھے بھی یہی دے. ساری دعائیں وہ اس کے لیے بھی فرمایا میں اس کے لیے بھی کر دیتی ہوں اور اس کے بعد اس کو صدقہ دیتی ہوں. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ دعائیں دے اور میں صدقہ دے دوں تو یہ میرا صدقہ دعاؤں کے بدلے میں نہ ہو. دعاؤں کے بدلے میں دعائیں دے دیتی ہوں, صدقہ پھر دیتی ہوں تاکہ میرا صدقہ اللہ کے لیے خالص رہے. اب بتائیے کس درجے کا یہ اخلاص ہے, یہ کس درجے کا اخلاص ہے؟ دعاؤں کے بدلے میں دعائیں لوٹا دی اور پھر صدقہ دیا کہ دعاؤں کے بدلے میں صدقہ نہ ہو, صدقہ صرف اللہ کے لیے ہو. حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں, بہت بڑے اللہ کے عاشق تھے, اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہے. ایک مرتبہ یہ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے تو ایک کشتی آ کر رکی اور اس میں سے بہت بڑے بڑے ڈبے وہ اٹھا کر اور کچھ لوگ وہ رکھنے لگے کنارے پر, اور وہ ڈبے تھے شراب کے, ان میں شراب بھری ہوئی تھی, اور یہ تھے بھی ایک دو نہیں, دس ڈبے تھے. انہوں نے کہا, انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے آئی ہے شراب؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ خلیفہ وقت کے ہم خادم ہیں اور یہ شراب خلیفہ کے لیے لائی گئی ہے. تو انہوں نے کہا اسلامی ملک ہے اور اس کا خلیفہ, اس کا بادشاہ شراب پیے گا؟ اور ان کے پاس ڈنڈا تھا, اس سے اٹھایا ڈنڈا اور توڑنا شروع کیا اور شراب بہانی شروع کی. اور ڈبے انہوں نے توڑنے شروع کیے, شراب بہانی شروع کی, توڑتے چلے رہے, یہاں تک کہ جب 9 ڈبے توڑ چکے ایک ڈبہ رہ گیا تو رک گئے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا عمل تھا کہ گرفتار کیا گیا, بادشاہ تک پہنچایا گیا, خلیفہ تک پہنچایا گیا, اور اس نے پوچھا کہ تم نے ہمارے یہ شراب کے ڈبوں کو کیوں توڑا اور ہماری شراب کیوں بہائی؟ تو وہ کب ڈرنے والے تھے؟ انہوں نے فرمایا, پہلے تو بادشاہ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, کون ہیں آپ؟ انہوں نے فرمایا میں عبداللہ ہوں. اس نے کہا نہیں, نام بتائیے, عبداللہ تو سبھی ہیں, اللہ کے بندے تو سبھی ہیں. فرمایا میرا نام ابو الحسن نوری ہے. پھر اس نے کہا کہ آپ نے یہ شراب کیوں بہائی ہماری, کیوں ڈبے توڑے, کس کے حکم سے آپ نے ایسا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا جس نے تجھے حاکم بنایا اسی کے حکم سے میں نے یہ ڈبے توڑے اور یہ شراب بہائی ہے. جب یہ الفاظ اس نے کہے تو خلیفہ ذرا نرم پڑ گیا اور اس نے پھر پوچھا اچھا یہ 9 ڈبے توڑ دیا آپ نے, ایک ڈبہ کیوں, ایک کنستر آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ ہاں 9 ڈبے جب توڑ چکا تو دل میں خیال آیا ارے ابو الحسن تو بڑا زبردست کام کر رہا ہے, کیا تیرے تو نے یہ کیا کام کیا ہے, بادشاہ کبھی تجھے ڈر نہیں ہے. اور وہ بھی جب اس کو بھی تیرے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ بھی مرعوب ہو جائے گا. فرمایا بس یہ خیال آ گیا تھا اس وقت, 9 ڈبے تو اللہ کے لیے توڑے شراب بہائی اور ایک ڈبے کے وقت اپنے اوپر نظر چلی گئی, اللہ تعالی سے نظر ہٹ کر اپنے اوپر آ گئی تھی, اس لیے میں رک گیا, ایک ڈبہ چھوڑ دیا میں نے. اب آپ بتائیے, ورنہ بادشاہ تو ایسے موقع پر موت کی سزا سے کم نہیں دیا کرتے تھے, اس وقت گردن اڑا دیا کرتے تھے. لیکن بادشاہ پر ایسا اثر ہوا, اس نے کہا کہ آج سے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شعبے کا سربراہ آپ کو مقرر کرتے ہیں. لوگوں کو نیک بات کی کا حکم کیجیے، اور جہاں برائی نظر آئے، جہاں آپ کو برائی نظر آئے آپ روکیے اس کو. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اسلامی حکومت کا ایک شعبہ ہے. لہذا آپ کو یہ اختیار دیا جاتا ہے، اچھائیوں کو آپ جاری کیجئے، برائیوں کو اپنے اختیار سے روکیے، آپ کو اختیار ہے. تو اس درجے کا اخلاص ان کو حاصل تھا. کانپور میں حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 14 سال حضرت نے وہاں پڑھایا، وہاں رہے، قیام رہا. وہاں بدعت بہت تھی، مخالفین بھی بہت تھے، بہت زیادہ مخالفت کی جاتی تھی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت تقریر کرنے کھڑے ہوئے ایک جگہ میں، تو ان کے پاس پرچہ آیا. پرچہ جب آیا تو وہ کافی لمبا پرچہ تھا، حضرت نے اس کو پڑھا اسی وقت، اور خلاصہ نکالنے میں حضرت کو کمال حاصل تھا. فرمایا یہ پرچہ تو لمبا ہے لیکن اس کا خلاصہ 4 باتیں ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ تم حرامی ہو، نمبر 1 تو یہ کہ تم کافر ہو، نمبر 2 تم حرامی ہو، نمبر 3 تم جولاہے ہو، نمبر 4 ذرا سنبھل کے بات کرنا. یہ پورا خلاصہ 4 باتوں میں ہے. تو حضرت نے فرمایا چلو بھائی، اب تک اگر میں کافر تھا، اب اول تو میں کافر نہیں ہوں، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اور اگر کوئی مجھے کافر سمجھتا ہے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت نے اسی وقت کلمہ پڑھا. فرمایا اگر اب تک میں کافر تھا تو لو بھائی اب مسلمان ہو گیا، اب کیا کہتے ہیں؟ اور پھر فرمایا کہ یہ دوسرا جو ہے کہ میں ثابت النسب نہیں ہوں، تو فرمایا نہیں، میں ولد الزنا نہیں ہوں، میرے ماں باپ کے نکاح میں جو لوگ شریک ہوئے تھے وہ آج بھی موجود ہیں، فلاں فلاں علاقوں میں رہتے ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے، میں ثابت النسب ہوں، اور یہ بات غلط ہے کہ میں حرامی ہوں. اور فرمایا تیسری بات جولاہا ہوں. فرمایا میں جولاہا نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی جولاہا کا پیشہ اختیار کرتا ہے تو کیا حرج ہے؟ اگر وہ جولاہے کا پیشہ ہی اختیار کر لے حالات سے مجبور ہو کر، تو اس میں کیا حرج ہے؟ حلال تو کمائی ہے نا. لیکن فرمایا پھر بھی میں جولاہا نہیں ہوں. اور چوتھی بات کہ ذرا سنبھل کے بات کرنا، فرمایا یہ ہرگز نہیں مانوں گا، اس بات پہ ہرگز عمل نہیں کروں گا. اور خوب کھل کے بدعت کے خلاف بیان ہوا، چاروں طرف بدعتی موجود، اور کھل کے بدعت کے خلاف بیان کیا. کسی کی ہمت جرت نہیں ہوئی کہ کچھ کہہ سکے. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بہت سارے، ایک کثیر تعداد اہل بدعت کی اس بیان کے بعد انہوں نے توبہ کی اور وہ اہل حق میں شامل ہوئے. تو بہت زیادہ مخالفت تھی. اسی زمانے میں حضرت نے اپنے استاد کو، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، اسیر مالٹا، جن کو انگریزوں نے مالٹا میں قید کیا تھا، اور جن کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو شیخ الہند کہا جاتا ہے یہ غلط کہا جاتا ہے، ان کو شیخ العالم کہنا چاہیے، یہ شیخ العالم تھے. ان کو حضرت نے دعوت دی کہ حضرت آپ تشریف لے آئیے اور کچھ وہ جلسہ ہے اس میں آپ کا بیان ہو جائے. یہاں اہل بدعت بہت ہیں، مخالفت بہت ہے. تو میں جو ان کے بڑے ہیں ان کو بھی میں دعوت دوں گا تاکہ وہ بھی آ جائیں آپ کے بیان میں. لہذا حضرت نے یہ تجویز منظور فرما لی اور تشریف لے آئے. جلسے میں بیان ہو رہا تھا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ انتظار میں تھے کہ جن لوگوں کو بلایا گیا تھا وہ آ جائیں، ان کی راہ دیکھ رہے تھے. بار بار حضرت کی آنکھیں اٹھ رہی تھیں. اتنے میں جب بیان عروج پہ پہنچا تو وہ بھی آ گئے، وہ لوگ بھی آ گئے جن کا انتظار تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے سوچا کہ اب مزہ آئے گا کہ یہ ہمارے حضرت کی یہ علوم دیکھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. جن کے بارے میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں اور یہ فلاں ہیں، اب ان کو پتہ چلے گا کہ کون لوگ ہیں. لہذا بیان عروج پہ پہنچا ہوا، اتنے میں وہ لوگ آ گئے جن کا انتظار تھا، جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا. تو حضرت اپنا بیان روک کر نیچے بیٹھ گئے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا، فرمایا، میں نے عرض کیا کہ حضرت اب تو بیان کا وقت تھا، یہ لوگ آئے تھے، آپ بیان چھوڑ کے بیٹھ گئے، ادھورا چھوڑ کے بیٹھ گئے. فرمایا، ہاں یہی بات تو میرے بھی دل میں آ گئی تھی. کہ اب یہ لوگ آئے ہیں، اب بیان کا مزہ آئے گا. فرمایا، اس وقت تک تو اللہ کے لیے بیان ہو رہا تھا، اب ان لوگوں کے لیے ہوتا، لہذا میں غیر کے لیے کیوں بیان کروں، میں بیٹھ گیا. اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہ کی کہ کوئی کیا سوچے گا. فرمایا، یہی بات میرے دل میں بھی یہی بات آ گئی تھی کہ اب بیان کا وقت ہے. بھائی، یہ بڑا باریک معاملہ ہے، بہت باریک معاملہ ہے. حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے. دہلی کی جامع مسجد بہت تاریخی مسجد ہے، تو وہاں حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے. ایک آدمی دیہات سے آتا تھا بہت دور سے جمعہ پڑھنے کے لیے. ایک دن اس کو آنے میں دیر ہو گئی، گھڑیاں اس وقت زیادہ عام نہیں ہوئی تھی، اس کو اندازہ کرنے میں دیر ہوئی، اور وہ ایسے وقت میں پہنچا جب ساری مسجد خالی ہو چکی تھی، جمعہ ہو چکا تھا، حضرت اپنا وظیفہ پورا کر کے سیڑھیاں اتر رہے تھے. وہ آیا، اس نے دیکھا، ارے یہ کیا؟ تو اس نے پوچھا، حضرت جمعہ ہو گیا؟ فرمایا، ہاں. اچھا، آپ کا بیان بھی ہو گیا؟ فرمایا، ہاں بیان بھی ہو گیا. تو اس نے کہا، حضرت میں تو بہت دور سے فلاں گاؤں سے آتا ہوں ہر جمعے آپ کے پاس آپ کا بیان سننے، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے، بہت افسوس ہو رہا ہے آج کا بیان نکل گیا. فرمایا، اچھا تمہیں بیان سننا ہے؟ اس نے کہا، جی حضرت سننا ہے، اگر آپ سنا دیں تو. تو حضرت پھر ممبر پہ جا کے بیٹھے، اس کو سامنے بٹھایا، اور جو بیان کیا تھا تھوڑی دیر پہلے وہ سارا بیان دہرا دیا، اور فرمایا، اس وقت بھی ایک کے لیے کیا تھا، اب بھی ایک کے لیے کیا. فرمایا، اس وقت بھی ایک کے لیے کیا تھا، اب بھی ایک کے لیے کیا ہے، یعنی اللہ کے لیے. کیا اخلاص تھا، کیا کس بلندی پہ ہمارے اکابر اور ہمارے بڑے فائز تھے. میرے دوستو، یہ بڑا باریک معاملہ ہے، اپنے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، ہر وقت دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ پرتاپ گڑھ کے بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کا شعر پیش کر رہا ہوں. نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا اپنے دل کے حرم کا ذرا خیال رکھنا. ایسا نہ ہو کوئی اور آ جائے، کوئی اور آیا تو اللہ فوراً رخصت ہو جائیں گے. نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا. ہر وقت اپنے دل کا خیال رکھو، کوئی غیر نہ گھسائے اسے. سنبھل کر ذرا دل خدارا، سنبھل کر، وہ آئے ہوئے ہیں. ارے دل ذرا سنبھل کے چلو، آئے اس وقت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا عمل ہو جائے روٹ کر چلے جائیں. آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی، چل دیے اٹھ کر قیامت ہو گئی. خواجہ صاحب فرماتے ہیں، آ گئے پہلو میں، دل پہلو میں ہے نا، تو فرماتے ہیں، آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی. کیوں نہ راحت ہو، راحت کے پیدا کرنے والا دل میں آ گیا تو راحت نہیں ہوگی اس کو. آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی، چل دیے اٹھ کر قیامت ہو گئی. اس لیے بھائی، بہت سخت اپنے دل کی نگرانی کی ضرورت ہے. اللہ کے راستے میں، اللہ کا راستہ، اللہ کی محبت کا راستہ طے کرتے ہوئے بہت سخت نگرانی کی ضرورت ہے اپنے دل کی. اسی لیے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ریا دکھلاوا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں کالی چٹان پر کالے رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو، تو جس طرح وہ نظر اس کا نظر آنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اسی طرح ریا دل میں داخل ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. کالی رات میں کالی چٹان پر کالی چیونٹی چل رہی ہو، اب پتہ چلے گا؟ پتہ نہیں چلتا. ایسے ہی کب ریا دل میں آ گئی، کب دکھلاوا دل میں آ گیا اور اخلاص رخصت ہو گیا، پتہ نہیں چلتا. بہت باریک معاملہ ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ سن کر سہم گئے، ڈر گئے. فرمایا، عرض کیا کہ پھر کیا کیا جائے، کیسے اخلاص کا اہتمام ہو؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. فرمایا یہ دعا پڑھتے رہو، اس دعا کا اہتمام رکھو، انشاءاللہ کامیاب رہو گے، ریا سے حفاظت ہو جائے گی. جو اس دعا کو پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال پر اخلاص کی مہر لگا دیں گے. یہ ایسی دعا ہے، اسی لیے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اس دعا کو مناجات مقبول میں شامل فرمایا، تاکہ ہفتے میں ایک دفعہ تو پڑھے اس کو، ہفتے میں ہر ہفتے پڑھ لے گا وہ، تو یہ معمول بن جائے گی. جو اس کو معمول رکھے گا اس کے اعمال پر اللہ تعالیٰ اخلاص کی مہر لگا دیں گے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا ہی اسی لیے سکھائی ہے، اسی لیے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک کروں. من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. یہ الفاظ ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور جو دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، شروع کی تھی نماز، ادھر کوئی آ گیا، اس کو پتا چل گیا وہ فلاں صاحب آئے، ذرا اور قیام لمبا کر دو. نماز اس وقت اخلاص سے شروع کی، اب اخلاص رخصت ہوا، اب یہ دوسری جگہ دوسری چیز آ گئی اس کی جگہ، دکھلاوا آ گیا. تو فرمایا یہ مشرک ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ اس نے مخلوق کو شریک کر لیا. جس کو دکھلانے کے لیے نماز اب لمبی کر دی، یا جس کو دکھلانے کے لیے نماز ہی شروع کی تھی اس دکھلانے کے لیے، تو وہ شریک کر لیا اس کو اللہ کے ساتھ، تو یہ مشرک ہو گیا. مشرک کے معنی شریک کرنے والا، تو مشرک ہو گیا. تو اسی لیے اس دعا میں فرمایا، اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا، اے اللہ میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کسی اور کو شریک کروں، یعنی ریاکاری کروں، اخلاص کے منافی عمل کروں. وانا اعلم، درا حال، واو حالیہ ہے، درا حال ہے کہ مجھے پتہ بھی ہو، میں جان بھی رہا ہوں کہ میں ریا کر رہا ہوں، دکھلاوا کر رہا ہوں. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، چاہے مجھے پتا ہو چاہے مجھے پتا نہ چلے، اس وقت بھی آپ میری حفاظت فرما لیجئے. کیونکہ فرمایا تھا نا کہ پتا نہیں چلتا، ایسا باریک ہے جیسے اندھیری رات میں کالی چیونٹی اور کالی چٹان پر چل رہی ہو، اتنا باریک ہے پتا ہی نہیں چلتا، پتا چلنا بہت مشکل ہے. تو یہ الفاظ بھی حضور نے شامل فرما دیے، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اگر مجھے پتہ بھی نہ چل رہا ہو کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں، اور میں سمجھ رہا ہوں میں اخلاص سے ہوں حالانکہ وہ ریاکاری ہو، تو اللہ اس وقت بھی آپ میری حفاظت فرما لیجئے. اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، صبح کے وقت یہ آیت پڑھ لیا کرو. رحمت اللہ علیہ عجیب آدمی تھے. میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد سے جو فسادات کراچی میں شروع ہوئے آج تک تھمے نہیں ہیں. اس وقت پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کراچی کا قطب ڈاکٹر عبدالحی صاحب کو بنایا تھا. یہ میں نے ایک اللہ والے سے بات سنی. قطب ہوتے ہیں, قطب الاقطاب ہوتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. ان کی موت کے بعد پتہ چلتا ہے او یہ مقام حاصل تھا. حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب تھے, اللہ نے ان کو مرتبہ دیا تھا. تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صبح کے وقت یہ آیت پڑھ لیا کرو, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا سب اے اللہ آپ کے لیے ہے, رب العالمین آپ کے لیے ہے. یہ ساری چیزیں جب اللہ کے لیے ہیں تو فرمایا امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جو یہ آیت پڑھ لے اللہ دن بھر کے عمل, جو دن بھر وہ عمل کرے گا اس پر اخلاص کی مہر لگا دیں گے مہر, کیونکہ وہ پڑھ چکا ہے کہ اللہ میرا سب کچھ آپ ہی کے لیے ہے. تو اللہ اس کی برے اعمال سے ایک تو حفاظت فرمائیں گے اور جو نیک عمل کرے گا اس پہ اخلاص کی مہر لگا دیں گے اور قبول فرما لیں گے. ان صلاتی, اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ یہ پڑھا کیجئے, یہ دعا مانگا کیجئے. قل, یہ اس طرح ہے, یہ اصل میں یہ یوں ہے, قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ آپ ان الفاظ میں دعا کیا کیجئے. تو یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور بہتر ہے آگے اور بھی پڑھ لیں, لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین, یہ بھی پڑھ لیں تو اور زیادہ اچھا ہے. بہرحال کسی کو اگر اتنا ہی یاد ہو جائے اور وہ پڑھ لے تو یہ بھی کافی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ اتباع سنت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے, اپنی محبت نصیب فرما دیجیے, اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اتباع کے ساتھ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیے, سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلا لیجیے. اے اللہ موت کی سختیوں کو انتہائی آسان فرما دیجیے. اللہم اعنا علی غمرات الموت وسکرات الموت. اے اللہ موت کی سختیوں کو اے اللہ ہم پر آسان فرما دیجیے, آسانی سے ہماری روح نکال لیجیے. اے اللہ خوب زندگی میں برکت دے دیجیے, خوب خوب دین کا کام لے کر اپنے پاس بلائیے. اے اللہ خوب نیک اعمال کروا کر اے اللہ ہمیں اپنے پاس بلائیے. اے اللہ خوب اپنے سے ملنے کی تیاری کروا کر اے اللہ ہمیں اپنی ملاقات نصیب فرمائیے. اے اللہ برے اعمال سے, نفس اور شیطان کی غلامی سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ ہماری غلامی کے سروں پر اپنی ولایت صدیقیت کا تاج رکھ کر اے اللہ ہمیں اپنے پاس بلائیے. اے اللہ ہمیں, ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو, مسجد کے نمازیوں کو, پڑوسیوں کو, اے اللہ سب کو اے اللہ اولیاء صدیقین میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ آپ کی ولایت کا سب سے اونچا طبقہ, سب سے اونچا مقام ولایت صدیقیت ہے. اے اللہ آپ بڑے ہیں, ہم آپ سے بڑی چیز مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو ولایت صدیقیت نصیب فرما دیجیے, اولیاء صدیقین میں ہم سب کو شامل فرما لیجیے. اے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ریا سے اور اے اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے تمام نیک اعمال پر اخلاص کی مہر لگا دیجیے. اے اللہ بالغ ہونے سے اب تک ہم نے جو جو نیک اعمال کیے ہیں اے اللہ سب پر اخلاص کی مہر لگا دیجیے, سب کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین آمین.
برحمتك يا أرحم الراحمين.